الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم اس وقت میرے سامنے مسلم شریف کی ایک حدیث ہے. ہمارے دین میں قرآن مجید یہ سب سے پہلے نمبر کی کتاب ہے. قرآن مجید کے بعد دوسرا نمبر ہے بخاری شریف کا, اور بخاری شریف کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے مسلم شریف کا. مسلم شریف یہ حدیث پاک کی کتاب ہے جس کے جمع کرنے والے حضرت امام مسلم نشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی صحیح حدیثوں کو اس کتاب کے اندر جمع فرمایا ہے. مسلم شریف کی ایک حدیث میں اس وقت آپ کی خدمت میں سناتا ہوں. اس کا مضمون بڑا پیارا اور بڑا عجیب ہے. ایک صحابی کی دجال سے ملاقات ہوئی تھی. وہ واقعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اس حدیث کو سننے اور سمجھنے سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لو, دجال بھی انسانوں میں سے ایک انسان ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق میں سے ہو, ایسا نہیں ہے. جنات میں سے بھی نہیں ہے, شیطان میں سے بھی نہیں ہے, بلکہ دجال انسانوں میں سے ایک انسان ہے. اس کی پیدائش کب ہوئی؟ وہ تو جب خود ظاہر ہوگا تب اس کو پوچھنے سے پتا چلے گا کہ اس کی پیدائش کب ہوئی تھی. ہمارے پاس جتنی حدیثیں ہیں ان حدیثوں میں کہیں پر بھی دجال کی پیدائش کس زمانے میں ہوئی, کس جگہ پر ہوئی, اس کی کوئی پکی بات ہم کو ملتی نہیں ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں دجال پیدا ہو چکا تھا اور خود حضور کے مبارک زمانے میں اس کی عمر بہت بڑی تھی، کم عمر بھی نہیں تھی. اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی عمر کم از کم 1500 سال اس وقت ہو چکی ہوگی. اور اب اس کے دنیا میں ظاہر ہونے کا زمانہ قریب آ رہا ہے، پھر اس کی موت ہوگی. یہ دجال جب دنیا میں دوبارہ ظاہر ہوگا تب تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان اس کو دیکھیں گے اور اس کو ملیں گے، لیکن ایک صحابی اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ایک مرتبہ راستہ بھٹک کے پہنچ گئے اور ان کی دجال کے ساتھ ملاقات ہوئی. اس کا پورا قصہ اس حدیث کے اندر موجود ہے، میں وہ حدیث آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں. حضرت عامر ابن شراحیل کہتے ہیں کہ میں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو مہاجرین کی پہلی جماعت میں شامل تھی، یہ حضرت فاطمہ بنت قیس ایک صحابیہ عورت ہے اور بالکل شروع زمانے کے اندر جو لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے اس میں یہ صحابیہ عورت تھی حضرت فاطمہ. یہ عامر ابن شراحبیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ سے کچھ حدیث سننے کی درخواست کی. حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ میرا نکاح مغیرہ کے بیٹے کے ساتھ ہوا تھا، جو اس زمانے میں قریش کا بہترین جوان تھا. گویا کہ قریشی خاندان کا یہ نوجوان بہت ہی اچھا نوجوان، اس کے ساتھ حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی. یہ نوجوان یعنی حضرت فاطمہ کا شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے جہاد میں شامل ہوا. بعد میں حضرت فاطمہ کو طلاق دے دی اور حضرت فاطمہ بیوہ ہو گئی. جب پہلے شوہر نے طلاق دے دی اور حضرت فاطمہ بیوہ ہو گئی تو بہت سے لوگوں نے نکاح کے لیے ان کو پیغام دیا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس نکاح کا پیغام دینے والوں میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی. انہوں نے بھی حضرت فاطمہ کو شادی کا پیغام دیا. اتنے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام بھیجا اور حضور نے پیغام بھیجا اپنے بہت پیارے اور بہت چہیتے لاڈلے صحابی حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں. حضرت اسامہ ابن زید حضور کے بڑے لاڈلے اور بڑے چہیتے تھے. ان کے ابا حضرت زید بھی حضور کے لاڈلے اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ, یہ دونوں باپ بیٹے حضور کے بڑے لاڈلے تھے. ان سے حضور کو کتنی محبت تھی اس کا اندازہ ایک بات سے ہوتا ہے کہ جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں صحابہ کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے, تو جب مکہ میں داخل ہونے کا وقت آیا تو اونٹنی پر حضور نے اپنے ساتھ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے بٹھایا. اس سے اندازہ لگاؤ کہ جس دن مکہ مکرمہ فتح ہو رہا تھا اس اتنا بڑا خوشی کا دن حضور نے اپنے ساتھ حضرت اسامہ ابن زید کو بٹھایا, یہ بتلاتا ہے کہ ان کی حضور کے دل میں کتنی محبت ہوگی. تو یہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئی, شوہر نے طلاق دے دی, تو بہت سے لوگوں نے ان کے نکاح کا پیغام دیا, اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کے بارے میں پیغام دیا کہ اسامہ کے ساتھ تم شادی کر لو. حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی کہ جو شخص مجھ سے محبت رکھتا ہو وہ اسامہ سے بھی محبت کرے, جو مجھ سے محبت رکھتا ہو وہ اسامہ سے بھی محبت کرے, یہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا. اب اتنی بڑی بات سنی حضرت فاطمہ نے کہ حضور یہ فرماوے کہ جو مجھ سے محبت رکھے وہ اسامہ سے بھی محبت کرے. اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا کہ تم اسامہ کے ساتھ نکاح کر لو, تو حضرت فاطمہ کتنی اچھی عورت تھی, کتنی سمجھدار عورت تھی کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں جواب دیا کہ حضور میری شادی کا معاملہ میں آپ کو حوالے کرتی ہوں, آپ جہاں چاہے وہاں میری شادی کروا دیجئے. صحابی مرد ہے تو مرد, عورتوں میں بھی ایسے جذبات تھے اور وہ بھی نکاح جیسے معاملے کے اندر کہ حضور کو حوالے کر دیا کہ حضور آپ میرا نکاح جہاں بھی کرائیں گے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اس جگہ رک کر کے ایک بات عرض کروں, زندگی میں بہت تجربات ایسے سامنے آتے ہیں, بہت سے لوگ ماشاءاللہ عقیدت محبت کا تعلق اللہ والوں سے رکھتے ہیں, لیکن جب کبھی اس طرح کوئی شادی کی بات آتی ہے تو پھر گھر میں فیملی والے یوں کہتے ہیں کہ بھئی ہر چیز میں تھوڑی بزرگوں کی بات ماننی ہوتی ہے, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو مشورہ لینا ہو تو ان کی بات مانی جاتی ہے, شادی میں بھی ان کی بات ماننے کی, ایسا وری ہوئے کہیں. لیکن یہ صحابی عورتوں کے جذبات دیکھیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنے بڑے صحابی تھے, مالدار صحابی تھے, انہوں نے پیغام دیا شادی کا لیکن وہ انہوں نے قبول نہیں کیا, حالانکہ بڑے مالدار صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن حضرت فاطمہ نے اپنی شادی کا معاملہ حضور کے حوالے کر دیا کہ آپ جہاں شادی کروائیں گے میں اپنی شادی کے لیے تیار ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اختیار دیا حضور نے فرمایا کہ عدت ابھی گزار لو، ابھی ابھی طلاق ہوئی ہے. یہاں ایک مسئلہ میں آپ کو سمجھا دوں، جب عورت کو شوہر نے طلاق دے دی اور وہ عدت میں بیٹھی ہو تو عدت کے زمانے کے اندر کسی دوسرے مرد سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور عدت کے زمانے میں نکاح کا پیغام صاف صاف لفظوں میں دینا بھی نہیں چاہیے. جب عورت عدت میں بیٹھی ہو تو شادی کا پیغام، منگنی کا پیغام بھی نہیں دینا چاہیے، اور اگر عدت کے زمانے میں کسی نے نکاح کر لیا تو وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا شریعت کے قانون کے مطابق. تو حضور نے فاطمہ بنت قیس کو فرمایا کہ ابھی تو تم عدت کے اندر بیٹھو، اب عدت کہاں گزارے؟ تو مدینہ میں ایک عورت تھی، ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی مالدار عورت تھی، انصاری عورت تھی، اللہ کے راستے میں مال بہت خرچ کرنے والی عورت تھی. اس کے گھر مہمان بھی بہت آیا کرتے تھے. جب حضور نے فرمایا کہ جاؤ ام شریک کے گھر چلی جاؤ اور وہاں تم عدت گزار لو، تو حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ حضور نے مجھے فرمایا کہ ام شریک کے گھر عدت گزارنی، تو میں چلی جاتی ہوں، وہاں عدت گزار لوں گی. لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا کہ دیکھو، یہ ام شریک تو بہت مہمان نوازی کرنے والی عورت ہے، ان کے یہاں مہمان آتے ہی رہتے ہیں، اکثر اس کے گھر مہمان چالو ہی رہتے ہیں. میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم اس کے گھر میں عدت گزارو، تو عدت کے وقت میں تمہارے سر کے اوپر سے دوپٹہ اتر گیا ہو اور کوئی مہمان اس تمہارے سر کے بال کو دیکھ لے گئے، کہ میں یہ نہیں چاہتا. پھر گھر میں رہنا ہے تو تمہاری پنڈلی کے اوپر، یہ گھٹنے سے نیچے والا حصہ پنڈلی کہلاتا ہے، کہ اس کے اوپر جو کپڑا اوڑا ہوتا ہے وہ کپڑا کبھی ہٹ جاوے اور مہمان کی تمہاری پنڈلی کے اوپر نظر پڑ جائے، یہ بھی مجھے پسند اور گوارا نہیں ہے. مجھے یہ ہوتا ہے کہ تم کو برا لگے گا، تمہارے بال کسی نے دیکھ لیے، تمہاری پنڈلی کسی نے دیکھ لی، اسی لیے ان کے گھر پہ عدت مت گزارو، وہ مہمانوں کے آنے جانے والا گھر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مشورہ دیا کہ تمہارے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر جا کر کہ تم عدت گزار لو. تو حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہے کہ حضور نے یہ جو دوسرا مشورہ دیا، میں نے اس مشورے کے اوپر عمل کیا اور اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر کے اوپر، عبداللہ ابن عمر ابن ام مکتوم کے گھر عدت گزارنے کے لیے چلی گئی. اب یہاں رک کر کے عدت کے بارے میں میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں، ہماری یہاں عدت کے بارے میں ایک غلط فہمی بہت عام ہے کہ جب عورت عدت میں بیٹھتی ہے تو لوگ عجیب عجیب مسائل پوچھنے آتے ہیں. تو ایک بات سمجھ لو، جو پردہ کرنے کے مسائل عام حالات میں ہیں وہی مسائل عدت کے اندر بھی ہے. عدت کے اندر پردے کا کوئی مسئلہ نیا بدلتا نہیں ہے، جو عام حالات میں پردے کے احکام وہی احکام عدت کے اندر بھی آئیں گے. اب ہم لوگ کرتے کیا ہے، عام دنوں کے اندر تو عورتیں پردہ وردہ کرتی نہیں، اور عدت کے دنوں کے اندر وہ بیچاری کو چاروں طرف چادر باندھ دیں گے، اعتکاف جیسا بنا دیں گے اور اس کوٹھڑی میں بیچاری کو پیک کر دیں گے کہ بھائی آسمان بھی نہیں دیکھ سکتے. پھر مسئلہ پوچھنے آئیں گے کہ بھائی ملنے آوے تو بھائی بات کر سکتا ہے کہ نہیں، بھتیجا بات کر سکتا ہے کہ نہیں، بھانجا بات کر سکتا ہے کہ نہیں، ایسے ایسے مسائل لوگ پوچھنے آتے ہیں. تو سیدھی سیدھی بات، عام حالات میں عدت کا جو مسئلہ، پردے کا جو مسئلہ ہے، وہی مسئلہ عدت کے اندر بھی پردے کا آئے گا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کچھ چیزیں اس کے اندر الگ ہے، باقی پردے کے عام احکام وہی ہے. تو یہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن ام مکتوم کے گھر پر عدت گزار رہی تھی. اس زمانے میں ایک عجیب قصہ ہوا. اب یہاں سے وہ دجال کی ملاقات کا واقعہ شروع ہوتا ہے. عدت ختم ہو گئی، ایک دن اعلان ہو رہا ہے مدینہ کی گلیوں میں، محلوں کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کرنے کے لیے کچھ آدمی مقرر تھے کہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ کبھی کوئی بات کا اعلان کرنا ہو تو وہ لوگ اعلان کرتے تھے، کیونکہ وہ زمانے میں مائک نہیں تھے، اور اعلان کرنے کے لیے بڑی آواز والے انسان کی ضرورت پڑتی ہے. تو کچھ لوگ مقرر تھے اعلان کا کام کرنے کے واسطے، اور یہ طریقہ اب بھی بہت سے گاؤں میں دیہاتوں میں چلا آ رہا ہے کہ اعلان کرنے والے آدمی مقرر ہوتے ہیں، کسی کے انتقال کے اوپر محلوں میں گھوم گھوم کر کے وہ اعلان کرتے ہیں. تو اعلان ہو رہا ہے حضور کی طرف سے، اعلان کا مضمون کیا تھا؟ الصلاۃ جامعۃ، چلو نماز کے لیے چلو مسجد میں آ جاؤ، نماز تیار ہے، مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ. جب یہ اعلان سنا تو حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلی، اور گھر سے نکل کر کے میں مسجد کے اندر پہنچی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، اور میں عورتوں کی صف کے اندر تھی جو مردوں کے پیچھے بالکل قریب میں صف تھی. جب نماز پوری ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر تشریف لائے، اور منبر کے اوپر تشریف لا کر کے مسکرا رہے تھے، آپ کو ہنسی آ رہی تھی، آپ مسکرا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے جہاں نماز پڑھی وہ وہیں بیٹھا رہے، اپنی جگہ نہ بدلے، جس نے جہاں نماز پڑھی وہ وہیں بیٹھے، اپنی جگہ نہ بدلے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو، صحابہ کو سوال کیا، جانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے، کس مقصد کے لیے میں نے تم کو جمع کیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول جانتے ہیں کیوں آپ نے ہم کو جمع کیا. یہ صحابہ کا ادب تھا کہ کبھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے صحابہ کہ حضور ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. حضور نے سوال کیا تو ہر صحابی کا معاملہ یہی ہوتا تھا کہ حضور اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں، آپ نے ہم کو یہاں کیوں جمع کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو کچھ مال دینے کے لیے، لالچ دلانے کے لیے جمع نہیں کیا ہے، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں ایک بات تھی کہ حضور کے پاس کہیں سے کوئی مال آتا ہدیے کا، صدقے کا، تو حضور صحابہ کو جمع فرماتے، اور جمع کر کے ان کے درمیان مال کو تقسیم فرماتے تھے. تو صاحب فرمایا کہ آج مجھے کوئی مال تقسیم نہیں کرنا ہے، میرے پاس کوئی ہدیے نہیں آئے کہ میں اس کو تم کو تقسیم کروں، اس کے لیے میں نے تم کو جمع نہیں کیا. آگے ارشاد فرمایا، میں نے تم کو کسی چیز کے ڈرانے کے لیے بھی جمع نہیں کیا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی خبر آ گئی کہ مدینہ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے تو حضور صحابہ کو جمع فرماتے کہ جمع ہو جاؤ، دشمن آ رہا ہے اور اس سے میں تم کو ڈراؤں، تو حضور نے فرمایا کہ میں نے تم کو ڈرانے کے لیے بھی جمع کیا نہیں ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو اس لیے جمع کیا ہے تاکہ میں تم کو تمیم داری کا واقعہ سناؤں. حضور نے فرمایا میں تم کو تمیم داری کا قصہ سناؤں. تمیم داری ایک عیسائی آدمی تھا, اب تو ہم ان کو صحابی کہیں گے, حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ, یہ عیسائی آدمی تھا. حضور فرماتے ہیں کہ تمیم داری میرے پاس آیا اور مسلمان ہو گیا, اور اس نے مجھے ایک ایسی بات بیان کی جو اس بات جیسی ہے جو میں تم کو سنایا کرتا تھا, یعنی جو بات میں تم کو سنایا کرتا تھا بالکل تمیم داری نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہوئی ایک بات مجھے سنائی ہے. دیکھو اس کا میننگ کیا حدیث کے اس لفظ کا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کوئی بات سناؤں کہ ایسی ایسی بات ہے, یہ میری سنی سنائی بات آپ کو میں نے سنائی. اب ایک آدمی آیا اور آ کر وہ کیا کہتا ہے کہ جیسا آپ نے کہا نا ایسا میں آنکھ سے دیکھ کے آیا ہے, تو آپ کیا کہو گے؟ او ہو ہو ہو, یہ تو میری بات پروف ہو گئی, میری بات ایک دم پکی ہو گئی کہ جو بات میں سنی سنائی کہتا تھا تم نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہوئی بات مجھے سنائی, یہ تو ایک دم پکی بات ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ میں جو تم کو سناتا تھا تمیم داری نے وہ بات اپنی آنکھ سے دیکھی ہوئی مجھے سنائی. پھر حضرت تمیم داری کا واقعہ شروع کیا کہ تمیم داری قبیلے لخم اور جزام, یہ عرب کے دو خاندان ہیں, ان کے 30 آدمیوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر کے نکلے, اور یہ کشتی دریا میں چلنا شروع ہوئی, اتنے میں طوفان آ گیا دریا کے اندر, اور ایسا طوفان آیا ایسا طوفان آیا کہ ایک مہینے تک ان کی کشتی ادھر ادھر برابر گھومتی رہی, ان کو کہیں کنارہ نہیں ملا اور کوئی زمین نہیں ملی, کوئی آئرلینڈ نہیں ملا, کوئی جزیرہ نہیں ملا, کوئی ٹاپو نہیں ملا, کوئی کنارہ نظر نہیں آتا. ایک مہینہ اس حال کے اندر ان کا گزرا کہ کشتی پانی میں ہے, ادھر ادھر یہ لوگ پریشان, اور بڑا خطرناک پانی کا طوفان, یہ حالت ہوئی. آخر میں ایک مہینہ پورا ہونے کے بعد وہ کشتی ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت کے اوپر ایک جزیرے کے پاس پہنچی, یعنی ایک زمین نظر آئی دریا میں ایک مہینے کے بعد, اور وہ بھی بالکل شام کا وقت سورج ڈوبنے کا, اور وہاں جو ہے ان کی کشتی پہنچی. اب جو لوگ کشتی کا سفر کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ بڑی بڑی اسٹیمروں کو کنارے کے اوپر لانے کے لیے پورٹ ہونا چاہیے, کہتے ہیں نا مگدلہ پورٹ, اسی اس کو اردو میں بندرگاہ کہتے ہیں, گجراتی میں بھی بندر کہتے ہیں اس کو, انگلش میں پورٹ کہتے ہیں. تو اتنی گہرائی والا دریا ہو تو ہی اسٹیمر قریب آ سکتی ہے, ورنہ پانی اگر کم ہو تو اسٹیمر کنارے کے قریب نہیں آ سکتی. تو جہاں ان کی کشتی رکی وہاں پانی زیادہ نہیں تھا, اسی لیے انہوں نے دریا میں دور ایک جگہ کے اوپر اپنی کشتی رکوا دی, اور اس کے بعد جو ایمرجنسی چھوٹی چھوٹی بوٹ ہوتی ہے اس میں بیٹھ کر کے یہ لوگ ایک ایک دو دو کر کے وہ آئرلینڈ کے اوپر, وہ ٹاپو کے اوپر, جزیرے کے اوپر پہنچے, حضرت تمیم داری اور ان کے 30 ساتھی. جیسے یہ لوگ اس ٹاپو کے اوپر پہنچے تو وہاں ہم کو ایک 4 پیر والا جانور ملا, 4 پیر والا جانور. اس جانور کے بدن کے اوپر لمبے لمبے بال تھے, اور اتنے زیادہ بال تھے کہ آگے والا حصہ کون سا پیچھے والا حصہ کون سا وہی پتہ نہیں چل رہا تھا. سے بعض مردوں کو بھی آج کل شوق ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے بال رکھنے کا. پھر وہ بال جب آگے آ جاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا آگے والا سر کون سا ہے پیچھے والا سر کون سا ہے, پتہ چلنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جانور نظر آیا, بڑے بڑے بال اور اتنے بڑے بال کہ آگے والا حصہ کون سا پیچھے والا حصہ کون سا وہی پتہ نہیں چلتا. تو عرب میں کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو اور نئے آدمی کو بات پوچھنی ہو تو اس کے پوچھنے کا ایک انداز ہے, تو اس انداز میں انہوں نے سوال کیا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابے او بد نصیب بتا تو کون ہے, ایسا سوال کرتے. ابے بدبخت, جیسے ہمارے یہاں بھی ایسا بولتے ہیں, کوئی آدمی بہت طوفان مستی کرتا اور ہم اس کو نہیں پہچانتے, بدبخت تو ہے کون کہ تو بہت طوفان مستی کرتا ہے. تو یہ اتنے بڑے بڑے بال والا جانور آگے کہاں پیچھے کہاں کچھ پتہ نہیں چلتا. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کہا, بدبخت بد نصیب بتا تو ہے کون. تو اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں. جساسا میننگ جو بہت زیادہ جاسوسی کرے اس کو عربی میں جساسا کہتے ہیں, جو بہت زیادہ جاسوسی کرے اس کو جساسا کہتے ہیں. اور یہ کس کی جاسوسی کرتا تھا وہ بھی آگے حدیث کے اندر آپ کو پتا چلے گا. اس جانور نے یوں کہا, وہ انسان کی طرح بات کر رہا تھا, وہ جانور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے کہنے کا مطلب تھا مجھ سے زیادہ بات مت کرو آگے چلو اس جزیرے میں اس آئرلینڈ میں, کہا آگے چلو آگے ایک بہت بڑی عمارت ہے بلڈنگ ہے دیر ہے یعنی گرجا جیسا بڑی عمارت ہے اور اس کے اندر ایک آدمی ہے وہ تمہاری خبر جاننے کے لیے بہت دنوں سے انتظار میں ہے, وہاں آگے ایک دوسرا آدمی ہے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ ایک تو ایک مہینے کے چکر میں ہم پھنسے تھے اور ابھی ایک جزیرہ نظر آیا, ایک مٹی زمین نظر آئی, اس میں یہ عجیب و غریب قسم کا جانور نظر آیا, ایک تو اس جانور کو دیکھ کر کے تھوڑے ڈر گئے اور اس نے اوپر سے کہا کہ آگے چلو وہاں ایک انسان ہے وہ تم سے ملنا چاہتا ہے, تو ہم اور زیادہ ڈر گئے, وہ ہے کون جو ہم سے ملنا چاہتا ہے. تو ہمارے دل میں یہ خطرہ ہوا تو یہ کہیں شیطان تو نہیں ہے, یہ بڑے بڑے بال والا شیطان تو نہیں ہے. چنانچہ اس نے کہا کہ چلو, تو ہم بھی جلدی جلدی چلنے لگے. تو آگے چلے اندر جزیرے میں تو ایک بہت بڑی عمارت نظر آئی, جیسے ہی عمارت کے اندر یہ لوگ گھسے داخل ہوئے تو ایک انسان نظر آیا اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایسا انسان کہ ہم نے آج تک ایسا انسان کبھی نہیں دیکھا. کہا اس کی سائز بہت بڑی, ہماری جو سائز ہے اس کے مقابلے میں اس کی سائز, اس کی لمبائی, اس کی باڈی بہت بڑی وہ ہم کو نظر آیا, اور وہ بھی کیسا دیکھ کے گھبرا جاوے ایسا خطرناک شکل صورت کا آدمی ہم کو نظر آیا. جب ہم آگے گئے تو دیکھا اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے, وہ آدمی ایسا کہ دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے اور یہ جو ٹانگ ہے یہ ٹانگ گھٹنوں کے پاس سے موڑ کر کے اس کو بھی باندھا گیا تھا, وہ یا ڈبل اس کو باندھا گیا تھا, دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ اور یہ دونوں گھٹنے دونوں ران کے ساتھ جانگ کے ساتھ اچھی طرح زنجیر سے باندھ دیا گیا تھا اور وہ لوہے کی زنجیریں تھی. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا کہ یہ تو عجیب و غریب آدمی ہاتھ گردن میں بندھے ہوئے, دونوں پیر دونوں ٹانگوں سے بندھے ہوئے, اور دوسری جگہ روایت میں موجود ہے کہ وہ آدمی زمین آسمان کے بیچ میں، یعنی وہ عمارت، یہ تو اس کی چھت بہت چھوٹی ہے، اس کی چھت بہت اونچی، اور بیچ میں اس کو باندھا گیا تھا، تو آدمی بیچ میں اچھل کود کرتا تھا، کبھی اوپر اچھلے کبھی نیچے اچھلے، کبھی اوپر اچھلے پھر نیچے آئے، عجیب اچھل کود وہ آدمی کر رہا تھا. کہ ہم حیران، یہ ہے کون، ہاتھ بندے ہوئے، پیر بندے ہوئے، اور زمین آسمان کے بیچ میں اچھل کود کر رہا ہے. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس آدمی کو سوال کیا، برباد ہو تو ہے کون بتا. یہ عرب کے اس زمانے کے انداز میں انہوں نے سوال کیا، تو آدمی جو بندھا ہوا تھا وہ کہنے لگا کہ تم کو میرا حال معلوم ہو ہی جائے گا، تم یہاں تک آ گئے اور مجھے دیکھ لیا، مجھے مل گئے، تم کو پتہ چل جائے گا، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون لوگ ہیں. وہ آدمی یہ عجیب سوال کر رہا ہے کہ تم یہاں آ گئے تو میری پہچان تو ہو ہی جائے گی، لیکن تم کون ہیں آنے والے لوگ، وہ بتاؤ، تمہاری پہچان کراؤ. تو یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اس کا یہ سوال سنا تو کہنے لگے، ہم عرب کے لوگ ہیں، عربستان سے آئے ہوئے، اور کشتی میں ہم لوگ سوار تھے، طوفان آیا، ایک مہینے تک ہماری کشتی دریا کے اندر گھومتی پھرتی رہی، اور دریا کی موجوں نے ہم کو ایک مہینے کے بعد اس جزیرے کے اندر لا کر کے پہنچایا ہے، اور پھر ہماری بڑی کشتی میں سے ہم چھوٹی چھوٹی کشتی کے اندر بیٹھ کر کے یہاں اس جزیرے پر آئے، ایک جانور ملا چار پیل والا، اور اس کے بدن پر بہت بال تھے، اتنے بال کے آگے پیچھے کے حصے کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا. ہم نے اس آدمی کو پوچھا، اس جانور کو پوچھا کہ بتا تو کون ہے کمبخت، تو اس نے کہا میں جساسا ہوں. تو وہ جانور ہم کو کہنے لگا کہ اندر چلو اس آدمی کے پاس جو اندر موجود ہے، یعنی تیرے پاس لے آئے، اور ہم دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ گئے. لیکن ہم کو دل میں یہ ڈر ہوا کہ وہ جانور کہیں شیطان نہ ہو، یہ ہم کو ڈر لگا. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس نے پہلا سوال کیا کہ تم کون ہو، تو بتا دیا کہ ہم عرب سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اور کشتی میں پھنس گئے تھے، اور پھنس کر کے ہم لوگ یہاں پر پہنچ گئے. ایک سوال کا جواب ہو گیا، اب وہ بندے ہوئے آدمی نے دوسرا سوال کیا. ایک ایک سوال جواب دھیان سے سنو، آخری بات بہت مختصر ہے جب وہ اپنا تعارف کرائے گا اس وقت کی بات. تو پہلا سوال اس نے حضرت تمیم داری سے ہی کر لیا کہ آپ کون ہو، تو انہوں نے پہچان کرا دی، ہم عربستان کے لوگ ہیں، کشتی میں بیٹھ کر کے جا رہے تھے، کشتی دریا میں ادھر ادھر چکرا گئی، اور ایک مہینے کے بعد ہم لوگ یہاں پر پہنچے. تب اس آدمی نے دوسرا سوال کیا، اس خطرناک آدمی نے، اس نے کہا کہ بیسان کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ کہ وہاں اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں. بیسان ایک شہر کا نام ہے، اور یہ شہر فلسطین کے اندر ہے. اس نے پوچھا کہ بیسان کے بارے میں بتاؤ، تو انہوں نے پوچھا کہ بیسان کے بارے میں تو کیا پوچھنا چاہتا ہے، تو کہ وہاں جو کھجور کی باڑیاں ہیں، تو وہاں کھجور اس کے اوپر لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے ہیں، وہ مجھے بتاؤ. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، بیسان کے اندر جو کھجور کی باڑیاں ہیں اس کے اوپر کھجور لگ رہے ہیں. تو اس انسان نے جواب میں یہ کہا کہ وہ زمانہ بہت قریب ہے کہ بیسان کے درختوں کے اوپر کھجور کا آنا بند ہو جائے گا، کھجور نہیں لگیں گے، خالی درخت باقی رہ جائیں گے اور کھجور کا آنا بند ہو جائے گا. یہ بیسان فلسطین کے اندر ہے، اور جس کے بارے میں یہ سوال کیا الحمدللہ میں بیسان گیا ہوں اور میں نے جا کر کے بیسان کی کھجور کی باڑیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اور جب میں گیا مجھے تو وہاں کھجور نظر نہیں آئے، پتہ نہیں دوسری سیزن میں لگتے ہو نہ لگتے ہو حال مجھے معلوم نہیں، لیکن جس وقت میں بیسان گیا تھا اس وقت تو وہاں کسی کھجوری کے اوپر مجھے کھجور لگے ہوئے نظر نہیں آئے۔ وہ بندھے ہوئے آدمی نے کیا بات کہی کہ ان قریب کھجور لگنا بند ہو جائیں گے، اور وہ زمانہ بہت قریب ہے کہ کھجور لگنا بند ہو جائیں گے۔ پھر اس آدمی نے تیسرا سوال کیا کہ مجھے یہ بتلاؤ کہ بحیرہ طبریہ کے اندر پانی ہے کہ نہیں ہے۔ بحیرہ چھوٹے سمندر کو کہتے ہیں، جس کو گجراتی میں اکھات بولتے ہیں، چھوٹا سمندر، یا یہ کہو کہ بہت بڑا سروور، پانی کی جھیل، اس کو عربی میں بحیرہ کہتے ہیں۔ اور طبریہ ایک جگہ کا نام ہے، طبرستان ایک شہر ہے جہاں کی امام طبرانی رحمت اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب مشہور ہے، وہاں یہ سمندر لگتا ہے، اسی لیے اس پر سے اس کا نام بحیرہ طبریہ۔ جیسے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کچھ کا اکھات، بنگال کی کھاڑی، تو جہاں جو دریا لگتا ہے اس کے اوپر سے اس کا نام پڑ جاتا ہے، تو اس کا نام بحیرہ طبریہ۔ تو بندھے ہوئے آدمی نے سوال کیا کہ بتاؤ کہ طبریہ کے سمندر کے اندر پانی ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے پانی سے لوگ کھیتیوں کو پانی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اس میں بہت پانی ہے، اور وہاں کے لوگ اس کا پانی لے کر کے اپنی کھیتیوں کو پانی دیتے ہیں۔ اب دوسری بات بتاؤں اس تیسرے سوال کے اوپر، کہ یہ طبریہ کا جو سمندر ہے وہاں بھی الحمدللہ میں گیا ہوں، اور اس وقت یہ اسرائیل کے قبضے کے اندر ہے، ہے ملک شام میں، فلسطین کا ایک حصہ اسرائیل کا اس کے اوپر قبضہ ہے، اور اس کا پانی بہت حد تک سوکھ کے اب ختم ہونے کے قریب آ چکا ہے۔ اس کے اندر پانی دوسری جگہ سے لا کر کے ڈالا جاتا ہے، باقی پانی اس کا خود بہت کم ہو چکا ہے۔ اس کے کنارے کے اوپر ہم زہر سے پہلے پہلے پہنچے تھے، زہر کی نماز پڑھی، کھانا کھایا، آرام کیا، پھر عصر کی نماز پڑھی، اور عصر کی نماز پڑھ کے ہم بحیرہ طبریہ سے نکلے تھے۔ یہ طبرستان کے سمندر کے اوپر بھی جس کا اس حدیث میں تذکرہ ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر اس نے چوتھا سوال کیا وہ بندھے ہوئے آدمی نے کہ امی لوگوں کے اندر نبی آ گئے، امی سے مراد عربستان کے عرب لوگ، چونکہ قرآن کے اندر بھی خود اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حضور کو اللہ نے امیوں کے اندر مبعوث فرمایا، امیوں میں بھیجا، تو کہا امیوں کے نبی کا حال مجھے بتاؤ، امیوں میں نبی آ گئے ان کا کیا حال ہے بتاؤ۔ تو ہم نے کہا کہ امیوں میں نبی آ بھی گئے اور مکہ کا ٹائم پورا کر کے وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے بھی گئے۔ ہم نے اس آدمی کو یہ جواب دیا، تو اس نے پوچھا کہ عرب کے لوگ ان سے لڑتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں لڑتے ہیں، بدر میں لڑے، احد میں لڑے، کتنی لڑائیاں لڑی، اور مکہ کے 13 سال میں بھی لڑتے رہے، خوب لڑے۔ ہم نے کہا ہاں، تو اس آدمی نے پوچھا کہ نبی نے عربوں کے ساتھ کیا کیا، نبی نے عربوں کے ساتھ کیا کیا، عرب لوگ تو نبی کے ساتھ لڑے لیکن نبی نے عربوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو ہم نے جواب کے اندر یہ کہا کہ نبی کو تمام عربوں کے اوپر اللہ نے غلبہ دے دیا، وہ غالب آ گئے، سب عربوں کے اوپر وہ جیت گئے تقریبا، اور عربوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی، سب نے ان کی بات مان لی۔ تو اس آدمی نے کہا اچھا، عربوں نے ایسا کر لیا، ان کی بات مان لی؟ ہم نے کہا ہاں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ہاں اطاعت تو کرنی چاہیے، اس کی نبی کی بات ماننی چاہیے، نبی کی اطاعت تو کر ہی لینی چاہیے، اس میں ان کے لیے بہتری ہے، یہ اس آدمی نے کہا۔ اس کے بعد پانچواں سوال جب یہ سارے سوال جواب ہو گئے، پہلا سوال تھا تم کون لوگ ہو؟ حضرت تمیم داری نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں، کشتی میں پھنس کر کے گھوم کر کے یہاں آئے ہیں. دوسرا سوال تھا بیسان کے اندر کھجور کے درخت کی باڑیوں میں پھل لگتے ہیں کہ بند ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں لگ رہے. اس نے کہا کہ ان قریب ختم ہو جائیں گے. پھر تیسرا سوال کیا طبرستان کے سمندر اور دریا کے بارے میں، اس کا جواب بھی دیا. چوتھا سوال کیا حضور کے بارے میں، اس کا جواب بھی دے دیا. سارے سوال اس نے پوچھ لیے. حضرت تمیم داری ان کے 30 ساتھی سب کی پہچان اس نے نکلوا لی. اس کے بعد اخیر کے اندر وہ بندھا ہوا آدمی جو اچھل کود کر رہا تھا، اس نے دھیرے سے کہا کہ میں بتاؤں میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ میں دجال ہوں. اس نے اپنی پہچان اخیر میں کروائی کہ میں کون ہوں، میں دجال ہوں، مسیح دجال ہوں. پھر اس نے جواب میں کہا، اب حدیث کے الفاظ سنو، مجھے ان قریب باہر نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی، مجھے ان قریب باہر نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی. یہ ان قریب اس نے کب کہا تھا؟ 1400 سال ہو چکے. اس لیے کہ حضرت تمیم داری کا حضور کو یہ قصہ سنانا اور حضور نے یہ قصہ منبر پر صحابہ کو سنایا، اس کے بھی 1400 سال گزر چکے. تو دجال نے حضرت تمیم داری کو کیا کہا؟ ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی. تو اندازہ لگا لو کہ ان قریب کا عین کب سے گزر چکا، اور اب تو کب جو ہے دنیا میں دجال ظاہر ہو جائے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کب اعلان ہو جائے کہ دجال نکل آیا، کوئی ضمانت اور کوئی گارنٹی نہیں ہے. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں باہر نکلوں گا، زمین پر پھروں گا، اور کوئی شہر نہیں چھوڑوں گا، ہر شہر میں جاؤں گا، 40 رات برابر گھوموں گا میں پوری دنیا میں. پھر اس نے کہا دجال نے کہ میں پوری دنیا میں جاؤں گا، ہر شہر میں جاؤں گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں جا نہیں سکوں گا، مکہ اور مدینہ میں جا نہیں سکوں گا. اس لیے کہ ان دونوں شہر میں داخل ہونا میرے لیے حرام کر دیا گیا ہے، حرام ہے میرے واسطے. اس لیے ہمارے بہت سارے لوگ ہجرت کر کے مکہ مدینہ ابھی سے پہنچ چکے ہیں. میں جانتا ہوں ایسے کئی لوگوں کو، افریقہ سے، دوسرے ملکوں سے، اپنی ساری پراپرٹیاں بیچ باچ کر کے مدینہ میں گھر لیا، انکم کا تھوڑا بہت سامان کر لیا، مدینہ میں آ کر کے پڑ گئے کہ بھائی اس شہر میں رہو، دجال کے فتنے سے اللہ حفاظت کریں گے. ایسے بہت لوگ ہیں مدینہ میں ہجرت کر کے جو پہنچ چکے. تو مکہ اور مدینہ کے اندر دجال کا داخلہ نہیں ہو پائے گا، باقی پوری دنیا کے اندر وہ جائے گا. پوری دنیا کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی اپنے یہاں جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں ایسے گاؤں میں بھی وہ جائے گا، اس کا مطلب ہے بڑے بڑے شہروں میں وہ جائے گا اور اس کا فتنہ ہر جگہ پہنچے گا، اس کا فتنہ ہر جگہ. اور فتنہ پہنچنے کے لیے تو بھائیو اب تو آبادی نہیں، جنگل میں بھی فتنے پہنچ جاتے ہیں. پچھلے دنوں ایک موبائل کمپنی کے ایڈورٹائز کے اندر میں نے دیکھا کہ وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں. تو کیسے ایڈورٹائز کرتے ہیں؟ کہ وہ جنگل کا سین بتا رہے ہیں، اور جنگل کا سین بتا کر کے وہ اپنے کسٹمر کو یہ یقین دلانا چاہتے تھے کہ اگر تم جنگل میں جاؤ گے تو بھی ہمارا نیٹورک وہاں رہے گا. میں نے کہا یہ موبائل کا نیٹورک نہیں، یہ دجال کے نیٹورک کی تیاری ہو رہی ہے. اس لیے کہ دجال کہاں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں گھومنے کے لیے نکلے گا، بڑے بڑے شہروں میں، بڑے بڑے ملکوں میں جائے گا، اور اس کا جو فتنہ ہوگا وہ فتنہ پوری دنیا میں پہنچے گا، چھوٹے گاؤں میں بھی، جنگلوں میں بھی، ہر جگہ رہنے والے انسان تک اس کا فتنہ پہنچنے والا ہے. یہ خود اس نے جو ہے بات کہی. پھر اس نے آگے کہا کہ جب میں مکہ مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو فرشتہ کھلی تلوار لے کر کے آئے گا اور مجھ کو روک دے گا، میں داخل نہیں ہو سکوں گا. اور دونوں شہروں میں، مکہ مدینہ میں داخل ہونے کے جتنے بھی دروازے ہیں، ہر دروازے کے اوپر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، فرشتے پہرا دیں گے، اسی لیے ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ مکہ مدینہ کی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرنے ہی والے ہیں، ملائکہ کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے اللہ حفاظت کریں گے۔ دنیا نے دیکھ لیا ہاتھی والوں کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا، اب لوگ طاقت آزما کے دیکھ لے وے، خدا کی قدرت کو دیکھ لے وے، دجال جیسی طاقت مکہ مدینہ میں نہیں جا سکتی، اللہ تعالیٰ دجال جیسے فتین کو مکہ مدینہ سے دور رکھیں گے اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے۔ آج بھی مدینہ پاک کے اندر ایک پہاڑ ہے، کبھی وہاں ساتھ ملاقات ہو جائے میں بھی بتا سکتا ہوں، آپ زیارت کرانے والوں کو بھی پوچھ سکتے ہو۔ اس پہاڑ کے بارے میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دجال اس کے پیچھے کی طرف آئے گا، اور وہ تو بہت لمبا چوڑا تڑنگا ہے، تو لمبائی کے ساتھ پہاڑ کے اوپر سے مدینہ کی طرف جھانکنے کی کوشش کرے گا، اور بعض کتابوں میں ہے کہ بھائی احد کی طرف سے جھانکنے کی کوشش کرے گا۔ وہ جھانکے گا ضرور مدینہ پاک کو، لیکن مدینہ پاک میں داخلے کی اس کو اجازت ملے گی نہیں، اور چاروں طرف فرشتے تلوار لے کر کے کھڑے ہوں گے۔ یہ پوری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر مبارک کے اوپر بیٹھ کر کے ارشاد فرمائی۔ فاطمہ بنت قیس کہتی ہے کہ یہ واقعہ سنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی مبارک کو ممبر پر مارا۔ حضور کے ہاتھ میں لکڑی مبارک رہتی تھی، اسی لیے ہاتھ میں لکڑی رکھنا یہ سنت میں سے ہے، ایسا نہیں کہ جو بےچارا بڈھا ہو جائے وہی ہاتھ میں لکڑی رکھے، تندرست لوگ بھی لکڑی رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ کوتاہی ہے ہماری کہ ہم لکڑی رکھتے نہیں ہیں، باقی آپ رکھو نہ رکھو دونوں میں اختیار ہے، رکھنا نہ رکھنا دونوں، لیکن جو ہے خاص طور پر ایک عمر کے بعد تو جو ہے لکڑی ہاتھ میں رکھنی چاہیے، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں جو لکڑی تھی وہ آپ نے ممبر کے اوپر ماری حضور نے، اور ارشاد فرمایا یہ طیبہ ہے یعنی مدینہ ہے، اور اتنی پاک جگہ ہے کہ دجال بھی اس کو گندا کر سکے گا نہیں، دجال کی گندگی سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بات وہی نہیں ہے جو میں تم کو بیان کیا کرتا تھا، یعنی جو بات دجال کے لیے میں کہتا تھا تمیم داری نے آنکھ سے دیکھ کر کے ہم کو یہ بات سنائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے عرض کیا حضور ہاں بالکل آپ ایسا ہی فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تمیم کا سنایا ہوا واقعہ پسند آیا، وہ بالکل اس کے موافق ہے جو دجال اور مکہ مدینہ کے بارے میں انہوں نے تم سے بیان کیا تھا۔ پھر حضور نے آخر میں ایک بات ارشاد فرمائی حدیث ختم کرتے کرتے کہ دجال شام یا یمن کے دریا میں ہے۔ دجال شام یعنی جس کو ہم سیریا کہتے ہیں، صبح شام نہیں، شام ملک کا نام، سیریا جس کو کہتے ہیں، تو شام یا یمن کے دریا میں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا نہیں 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 وہ مشرق کی جانب سے آئے گا، مشرق یعنی پورو دشا میں سے نکل کر کے آئے گا، اور پورو کی طرف سے جب بات حضور نے فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ بھی فرمایا۔ دیکھو اس حدیث کے اخیر میں جو حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ یمن اور شام کے دریا میں ہیں، پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ مشرق کی طرف سے نکل کر کے آئے گا، تو حدیث کی شرح کرنے والوں نے اس کے اوپر یہ بات لکھی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کی ایک جگہ فکس نہیں ہے، متعین نہیں ہے، کا پہلے ہو سکتا ہے کہ وہ شام کے دریا میں کسی جزیرے پر ہو، پھر ایک وقت رکھنے کے بعد فرشتے اس کو کھینچ کر کے یمن کے دریا میں لے گئے ہو، اور جب نکلنے کا وقت آئے گا تو مشرق کی جانب میں پورو دشا میں کسی جزیرے پر فرشتے اس کو کھینچ کے لے جائیں گے اور وہاں لے جا کر کے اس کو چھوڑیں گے دنیا میں آنے کے واسطے. اس پوری حدیث سے بہت ساری اہم اہم باتیں ہمارے سامنے آئی. پہلی بات تو یہ کہ دجال پیدا ہو چکا ہے. دوسری بات اس کی عمر کم سے کم 1500 سال تو ہو چکی ہے. تیسری بات دجال انسانوں میں سے ہیں. چوتھی بات دجال اس وقت دنیا ہی میں کسی جگہ پر ہے لیکن کہاں ہے ہم کو پکی بات معلوم نہیں ہے. پانچویں بات دجال کو اللہ کی طرف سے باندھ کر کے رکھا گیا ہے, بڑی بڑی زنجیروں میں جکڑ کر کے اس کو باندھ کر کے رکھا گیا ہے. چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کسی آئرلینڈ پر کسی ٹاپو کے اوپر اس کو رکھا گیا ہے اور وہاں فرشتوں کا پہرا ہوگا جس کی وجہ سے وہ چھوٹ کر کے آ سکتا نہیں ہے. جب اس کا وقت آئے گا چھوٹنے کا تو اس وقت ملائکہ اس کی زنجیریں چھوڑ دیں گے. جیسا ابھی حدیث میں آپ نے سنا کہ دونوں ہاتھ یہاں گردن سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں پیر اس کے جانگوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں, اس حال میں وہ جکڑ کے رکھا گیا ہے اور اس کو قیامت سے پہلے فرشتے چھوڑ دیں گے اور تب وہ دنیا کے اندر آئے گا. اور آنے کے بعد اس کی موت کی جگہ ہم کو معلوم ہے کہ حدیث میں اسی مسلم شریف میں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں وہ حدیث میں آپ کو سناؤں گا کہ دجال کی موت کس طرح ہوگی اور کیسے اس کو قتل کیا جائے گا. ایک شہر ہے اس کا نام ہے لود. لود نام کا شہر ہے جو حدیث میں موجود ہے. اس لود شہر کے دروازے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور جس جگہ کے اوپر قتل کریں گے اس کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے باب اللد, لد کے دروازے سے. جیسے کہ آج کل شہروں میں داخل ہونے کا جو دروازہ ہوتا ہے وہاں گیٹ بنانے کا ایک رواج بن گیا. پہلے پرانے زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ شہروں میں داخل ہونے کے دروازے, اب نئی فیشن بھی آ گئی خالی شو کے طور پر. تو اس طرح کا ایک دروازہ لد شہر کے دروازے وہاں بنے گا اور جو ہے وہاں دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. اور الحمدللہ جس جگہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے والے ہیں وہ لود شہر بھی میں گیا ہوں. اور جس باب اللد کی بات حدیث میں آئی تو وہاں ایک دروازہ بھی بن چکا, وہاں تیاری ہو چکی دجال کے آنے کے واسطے, وہ گیٹ بن چکا ہے اور اس کے اوپر عربی میں لکھا ہوا ہے ہنا یخرج ملک السلام, کہ یہاں سلامتی کا بادشاہ نکلے گا, ایسا وہاں لکھا ہوا ہے. اور یہ لکھنے کی وجہ یہ کہ یہود لوگ دجال کو اپنے لیے سلامتی کا بادشاہ مانتے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دجال کے نکلنے کے اوپر یہودیوں کو پوری دنیا میں حکومت ملے گی اور ساری دنیا کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہو جائے گا. اسی لیے یہودی لوگ دجال کو سلامتی کا بادشاہ مانتے ہیں اور یہ گیٹ بنایا بھی یہودیوں نے اور اس وقت لود شہر کے اوپر قبضہ بھی یہودیوں کا ہے, اسی لیے انہوں نے اس طرح کا بورڈ لگا دیا کہ یہاں سلامتی کا بادشاہ نکلنے والا ہے. لیکن حدیث میں جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کے مطابق اسی جگہ پر اللہ تعالی کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. یہ حدیث اور اس طرح کی حدیثیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی علامات اور نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تقریباً وہ تمام نشانیاں اب پوری ہو رہی ہے. اور کب دجال کا فتنہ ظاہر ہو جائے ہم نہیں کہہ سکتے. اس وقت جو عالمی ماحول بن رہا ہے میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ دجال کے نکلنے کی تیاریاں ہو رہی ہے. ایسے زمانے میں ایک مرد مومن کو خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے, اے اللہ دجال اور دجالی فتنوں سے میری حفاظت فرما. یہ اپنی دعاؤں میں ایک جملہ بڑھا دو, اے اللہ دجال اور دجالی فتنوں سے میری حفاظت فرما. ایک بات تو یہ بڑھا دو دجال سے بھی اور دجالی فتنوں سے بھی. دوسری بات میں آپ سے خاص طور پر یہ عرض کروں گا کہ سورہ کہف کی پہلی اور آخری 10 آیتوں کو زبانی یاد کر لو. جن کو یاد ہے وہ روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لے، اور جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر کے پڑھنا شروع کر دے. روزانہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیت، اخیر کی 10 آیت یاد بھی کر لو اور اس کو پابندی سے پڑھو. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دجال کے فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے. یہ ہے کرنے کا اصل کام. اور آگے حدیث میں اور بھی بہت ساری تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. مسلم شریف کے اندر آگے اس طرح کی متعدد احادیث ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی دجال اور دجالی فتنوں سے مکمل حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالی امت کے ساتھ آگے والے مراحل کے اندر آسانی کا معاملہ فرمائے. ایک اور عمل میں آپ لوگوں سے عرض کروں، صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی ایک عادت بنا. ایسے تو ہم درود پاک کی تسبیح پڑھتے ہی ہیں، لیکن ایکسٹرا عمل میں آپ کو بتلاتا ہوں. پہلے پڑھ لو 10 مرتبہ، پھر فضیلت بتاؤں گا. 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، حدیث پاک میں آتا ہے. یہ روایت القول البدیع میں ہے کہ جو مسلمان روزانہ صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش اللہ کے سامنے کریں گے. خود حضور اس کی سفارش کریں گے، اور جس کی سفارش حضور کر دے وہ آدمی یقیناً جنتی ہو جائے گا. اسی لیے آج کی اس مجلس سے عمل شروع کر دو، صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. ہمارے یہاں سلابت پورہ میں جو ہر ہفتے پیر کو تفسیر کی مجلس ہوتی ہے، کہ شاید 9واں یا 10واں سال چل رہا ہے، تو وہاں معمول یہ ہے کہ مجلس کے بعد سوال جواب کے پرچے ہوتے ہیں. اگر حدیث کے سلسلے میں کوئی بات آپ لوگوں کے ذہن کے اندر آئے تو آپ سوالات لکھ کر کے لا سکتے ہیں، یہاں جمع کرا دیں. انشاءاللہ آئندہ مجلس سے اس کے جواب کا سلسلہ بھی شروع کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی اس مبارک سلسلے کو آگے بڑھائیں، اور اس کو ہم سب کے لیے خیر کا، برکت کا، رحمت کا ذریعہ بنائیں. حدیث پاک کی مجلسوں کے بڑے برکات ہے، بڑی خیر ہے اس کے اندر. اسی لیے یہ پوری حدیث میں کئی مرتبہ انڈیا میں، بیرونی ملکوں میں زبانی بیان کر چکا ہوں، لیکن حدیث کی کتاب اور حدیث کے لفظوں کی جو ایک برکت ہوتی ہے، اسی لیے مسلم شریف میں نے سامنے رکھی ہے، اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کے واسطے. اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم یہی ترتیب رکھیں گے کہ حدیث شریف کی کتاب سامنے رکھ کر کے آپ کے سامنے میں حدیث سناؤں گا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا دے. درود شریف پڑھ لو جی. تو آئندہ روایتیں آ رہی ہے، اس میں مزید تفصیلات آ رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلي شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دو. اے اللہ دجال اور دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دجال اور دجالی فتنوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت کر، ہم کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو کامل ایمان، اسلام اور ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ حدیث شریف کے اس مبارک سلسلے کو بے انتہا قبول فرما، آپ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا، اس کی برکتوں سے، اس کی نورانیت سے، اس کے فوائد سے ہم سب کو دنیا اور آخرت میں مالا مال فرما. اے اللہ آپ کے پیارے نبی کی حدیث کی نسبت سے آپ کے بندے یہاں جمع ہوئے، اس جمع ہونے کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا پکا عشق عطا فرما، سچی محبت عطا فرما، زندگی کا ہر کام حضور کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دیجیے. ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرما. اے اللہ زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما، حلال برکت والی روزی عطا فرما، محبوسین کو رہائی عطا فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما. اے اللہ فتنوں سے، حاسدوں سے، مکاروں سے پوری دنیا کے اہل ایمان کی حفاظت فرما، مکہ مدینہ کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، مراکز کی، دین کے کاموں کی، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم کو اور ہماری قیامت تک آنے والی اولاد کو اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما لیجیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ہماری اس دعا کو، اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.